بسم الله الرحمن الرحیم. قریش کے متعلق باتیں چل رہی تھی اور اس کے بعد قبائل کے متعلق اصطلاحی تعریف بتلائی تھی. تو اس باب کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے عرب کے مختلف قبائل کے فضائل اور مناقب کو جمع کیا ہے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الاول. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس تبعون لقریش فی هذا الشان مسلمون تبعون لمسلمون وکافرون تبعون لکافرین. متفق علیہ.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قریش کے تابع ہیں, یعنی قریش متبوع اور لوگ تابع. فی حاز شانی, اس شان کے اندر. کیا مطلب؟ کہ اگر قریشیوں میں دینداری رہے گی تو دوسرے لوگوں میں دینداری رہے گی, قریشیوں میں بھی دینی آئے گی, دوسرے لوگوں میں بھی دینی آئے گی. گویا کہ قریش ایمان اور کفر میں لوگوں کے قائد ہے, لوگوں کے پیشوا ہے. لوگ ایمان اور کفر کے اندر قریش کی اتباع کرتے ہیں. اس روایت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی قائدانہ حیثیت کو بیان فرمایا ہے کہ قریش ایک قائدانہ مقام رکھتے ہیں. اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ قریش کی امارت کی صلاحیت کو بتلایا ہے کہ قریش امیر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, چاہے لوگ ان کی قیادت اور امارت کو تسلیم کرے یا لوگ ان کی قیادت اور امارت کو تسلیم نہ کرے, لیکن قریش کے اندر فی ذاتی ہی یہ صلاحیت ہے کہ وہ امیر بن سکے. مسلمہم تبعن لمسلمہم, قریش میں سے جو مسلمان ہو گئے وہ ان کے مسلمانوں کے لیے تابع بنیں گے. یعنی جو مسلمان عوام ہیں وہ قریشی مسلمانوں کے لیے متبوع ہے اور قریشی مسلمان ان کے لیے تابع ہے. گویا کہ تمام اسلام لانے والے قریشیوں کے تابع قرار دیے گئے. اور ہوا بھی کچھ ایسا کہ عرب کے اندر بہت سارے خاندان لوگ کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ قریش کب ایمان لائے, تب ہم ایمان لائیں گے. اور لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہے تو سب سے پہلے ہم ان کے خاندان والوں کا حال دیکھتے ہیں کہ خاندان والے کیا کرتے ہیں. ان کے خاندان والے جب ایمان لائیں گے تب ہم ایمان لائیں گے. اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ بات ہو چکی کہ قریش ایمان میں داخل ہو گئے, اس کے بعد لوگوں کا ایمان میں داخل ہونا بڑھ گیا. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ فتح مکہ کے بعد ہوا کہ لوگ قریش کے ایمان لانے کے بعد جوک در جوک, جماعت در جماعت اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. وکافرہم تبع لکافرہم, جو قریش میں سے ایمان نہیں لائے ہیں کافر ہے, وہ بھی ان کے کافرین کے متبع ہے. گویا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قریش فی ذاتی ہی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس صلاحیت کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے. یعنی ان کے اندر جو ایمان لائے وہ مسلمانوں کے قدوہ, اور ان کے اندر جو کافر ہے وہ کافروں کے قدوہ, قائد, پیشوا. البتہ اس میں ایک بات یہ بھی ہو گئی, ترغیب اور ترہیب دونوں ہو گئی, مسلمہم میں ترغیب ہے، کافرہم میں ترہیب ہے، کہ اگر تم لوگ دینداری پر قائم رہو گے تو اللہ دیندار قائد تمہارے اوپر رکھیں گے، اور اگر تم بے دین ہوں گے تو بے دینوں کو اللہ تمہارے اوپر قائد مسلط کریں گے۔ ترغیب ترہیب بھی اس روایت کے اندر ہو گئی۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر جب قریش کے اندر ایمان نہیں تھا، اس زمانے کے اندر بھی قریش لوگ بڑے پیشوا اور لیڈر سمجھے جاتے تھے، اور اس کی مختلف وجوہات تھی۔ ایک تو کعبۃ اللہ کی برکت، حاجیوں کی خدمت کی برکت، اور خود ان کے اندر طاقت اور قوت، پورے عرب میں اور اطراف عرب کے اندر لوگوں پر ان کا ایک رعب تھا، ان کا ایک دبدبا تھا۔ جی،
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبعوني قريش في الخير والشر، رواه مسلم رحمه الله۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قریش کے تابع ہیں خیر میں اور شر میں، خیر سے ایمان اور اسلام مراد ہے، شر سے کفر مراد ہے۔ جی،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان متفق عليه۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ یعنی امارت کا معاملہ، ذمہ داری حکومت کا معاملہ قریش کے اندر برابر باقی رہے گا، یہاں تک کہ ان میں دو فرد باقی رہے گئے، یعنی قریش میں امارت حکومت برابر برقرار رہے گی یہاں تک کہ دو فرد قریش کے رہے گئے۔ کیا مطلب؟ اگر دو قریشی بھی رہے گئے تو ایک امیر ایک مامور، اور یا یہ کہ امیر کے علاوہ باقی دو افراد، تو کہا دو فرد تو کس کا امیر، تو کہا یہ دونوں میرے تابع ہیں اور میں ان کا امیر ہوں، اس طریقے سے۔ اور قریش کے اندر یہ امارت اسلامیہ باقی رہی 200 سال تک، مجموعی 200 سال۔ اسی لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مسلمانوں کے امیر رہے، پھر 30 سال تک خلافت راشدہ رہی، تمام خلفائے راشدین قریشی ہے، اور بعد کے اندر بھی جو حکمراں آئے تقریباً 200 سال تک جو ہے قریش کے اندر حکومت باقی رہی۔ جی،
وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كذبه الله على وجهه ما أقام الدين، رواه البخاري رحمه الله۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان ھذا الامر فی قریش، یہ حکومت کا معاملہ قریش میں رہے گا برقرار، کوئی آدمی بھی ان سے عداوت اور دشمنی رکھے گا، ان کی مخالفت کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو چہرے کے بل الٹا لٹکائیں گے۔ چہرے کے بل الٹا لٹکانے کا مطلب ہے ذلیل اور رسوا کر دینا۔ ما اقام الدین، جب تک کہ قریش خود بھی دین کو قائم کرے، یعنی یہ لوگ جو ہے دین کو قائم رکھیں گے، وہاں تک اللہ تعالیٰ ان کے اندر امارت اور حکومت کو باقی رکھیں گے۔ گویا کہ خلافت اور حکومت کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد دین کو قائم کرنا، کہ قریش جب تک دین کو قائم رکھیں گے، خود دین پر عمل کریں گے، دوسروں سے عمل کروائیں گے، وہاں تک اللہ تعالیٰ امارت اور حکومت ان کے اندر برقرار رکھیں گے۔ اور جب قریش میں بے دینی آئے گی تو پھر ان کے ہاتھ سے امارت چلی بھی جا سکتی ہے. بعض حضرات نے دین سے مراد لیا ہے دین نماز کو, کہ جب تک وہ نماز کا نظام خود بھی قائم رکھیں گے, لوگوں سے نماز کی پابندی کروائیں گے, وہاں تک اللہ تعالیٰ ان کے اندر حکومت کو باقی رکھیں گے. اور دین بول کر کے نماز مراد لینا قرآن سے ثابت ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, جنہوں نے تحویل قبلہ سے پہلے نماز پڑھی تو تحویل قبلہ کے بعد جو پہلے پڑھی ہوئی نماز, یعنی جن لوگوں کو تحویل قبلہ کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو ان کی نمازیں ضائع اور بیکار نہیں ہوئی, ان کی نماز مقبول ہوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو بعض نے اس کو خبر پر محمول کیا ہے ما اقام الدین, کہ جب تک جو ہے وہ لوگ دین نماز پر قائم رکھیں گے اللہ ان میں حکومت قائم رکھیں گے. بعض کہتے ہیں کہ امر مراد ہے کہ قریشیو دین نماز کو قائم رکھنا تو تمہارے اندر حکومت باقی رہے گی, اگر تم بے دینی پر اتر آئے تو پھر حکومت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جی.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش, وفي رواية لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليوا ب 12 رجلا كلهم من قريش, وفي رواية لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليهم 12 خليفة كلهم من قريش. متفق عليه.
یہ حضرت جابر ابن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, اسلام کو برابر قوت اور غلبہ حاصل رہے گا, اسلام کو برابر قوت اور غلبہ حاصل رہے گا 12 خلیفہ تک, اور یہ تمام کے تمام خلیفہ اور امیر قریشی ہوں گے, یہ تمام کے تمام خلیفہ اور امیر قریشی ہوں گے, یعنی 12 خلفاء تک اسلام کو قوت اور غلبہ حاصل رہے گا. دوسری ایک روایت میں آیا لا یزال امر الناس ماضیاً, لوگوں کا نظام برابر چلتا رہے گا, ما ولیہم, جب تک کہ ان پر حکومت کریں گے 12 آدمی, لوگوں کا معاملہ نظام برابر چلتا رہے گا جب تک کہ ان کے اوپر حکومت کریں گے 12 آدمی, کلہم من قریش, تمام کے تمام قریشی ہوں گے. ایک روایت میں ہے لا یزال الدین قائما حتی تکون الساعۃ او یکون علیہم 12 خلیفہ کلہم من قریش, کہ برابر دین قائم رہے گا, یعنی دین اسلام حکومت قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جاوے, یا یہ کہ ان کے اوپر 12 خلیفہ ہوئے اور تمام کے تمام خلیفہ قریش خاندان میں سے ہوں گے. اب یہ روایت ہے, روایت کے اندر بڑا اجمال ہے, اور اس روایت کو لے کر کے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ یہ 12 خلیفہ والی روایت میں کیا مراد ہے. نمبر ایک, ابو داؤد شریف کی شرح بذل المجہود کے حوالے سے لکھا ہے المراد بہم الذین ہم علی سیرۃ الخلفاء. آپ کے پاس کتاب تھی, کہاں گئی؟ کھولو, اس میں صفحہ نمبر 60. تو پہلا مطلب اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بزل میں فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو خلفائے راشدین کی سیرت پر عمل کرنے والے ہوں گے, یعنی یہ 12 خلفائے کرام وہ ہوں گے جو خلفائے راشدین, خلفائے اربعہ, ان کے طور و طریق کے اوپر جو ہیں عمل کرنے والے ہوں گے, اور ان میں آخری خلیفہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. تو 12 کے 12 خلیفہ ہوں گے جو بڑے نیک سیرت ہوں گے, خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طور و طریق پر چلنے والے ہوں گے, اور ان میں آخری حضرت مہدی ہوں گے. نمبر 2, 12 خلیفہ سے مراد ہے بنو امیہ کے عمرا, جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سلطنت کے مالک ہوئے. خاندان بنو امیہ وہ قریش کی ایک شاخ تھی, ان کے 12 حکمران, 12 عمرا, 12 بادشاہ وہ جو حضرت امیر معاویہ کے بعد حکومت کے ذمہ دار بنے. کون 12؟ یزید ابن معاویہ, معاویہ ابن یزید یعنی حضرت معاویہ کا یہ پوتا, عبد الملک ابن مروان, ولید ابن عبد الملک, سلیمان, عمر بن عبد العزیز, یزید بن عبد الملک, ہشام, ولید ابن یزید, یزید بن ولید بن عبد الملک, ابراہیم بن ولید, مروان ابن محمد. یہ 12 حضرات مراد لیے گئے ہیں جو بنو امیہ کے 12 خلفاء کہے جاتے ہیں. اس صورت کے اندر روایت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 12 حضرات تک کسی درجے میں حکومت اسلامیہ مضبوطی سے چلتی رہے گی, اگرچہ ان کے اندر بے دینی, تقوی, صلاح و فلاح میں کافی کمی ہوئی ہوگی. ان میں سے بہت ساروں میں صلاح, فلاح, تقوی, بھلائی کے اندر بڑی کمی رہی ہوگی, لیکن بہرحال ان 12 حضرات تک حکومت کا نظام برابر برابر چلتا رہے گا, ٹھیک ٹھاک نظام مملکت چلتا رہے گا. یہ ہیں ایک دوسری توجیہ. تیسری توجیہ, 12 خلفاء سے مراد ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو 12 خلیفہ اور امیر بنیں گے, یعنی حضرت مہدی کے انتقال کے بعد. ان میں سے 5 حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور 5 حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. 12 خلفاء حضرت مہدی کے بعد, یعنی دنیا کے آخری دور میں. اسی لیے روایت میں تلک الساعت کا لفظ آیا نا کہ حتی تقوم الساعت, وہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد قیامت تک میں 12 خلفاء دوسرے ہوں گے. 5 حسنی سید ہوں گے, 5 حسینی سید ہوں گے, اور اس کے بعد پھر حضرت حسن کی اولاد میں سے ایک ہوں گے, اور پھر ان کے ایک بیٹے ہوں گے. گویا ابتداءً 5 حضرت حسن کی اولاد سے, پھر دوسرے 5 حضرت حسین کی اولاد سے, پھر 2 جو آئیں گے وہ بھی حضرت حسن کی اولاد میں سے آئیں گے. اس طرح جو ہے یہ 12 خلیفہ ہوں گے. یہ بھی ایک جو ہے قول نقل کیا گیا ہے. چوتھا قول, یہ 12 کی ترتیب کیسے ہوگی؟ 4 تو خلفائے راشدین, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, یہ 4 قریش ہیں. نمبر 5 حضرت حسن, نمبر 6 حضرت معاویہ, نمبر 7 حضرت عبداللہ ابن زبیر, نمبر 8 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. یہ 8 ہو گئے. پھر حضرت مہدی عباسی, یہ ابنو عباس کے خلفاء میں ایک بادشاہ گزرے ہیں, وہ 9. حضرت طاہر نام کے ایک خلیفہ گزرے ہیں, وہ 10. اور باقی 2 باقی ہے, وہ ہیں حضرت مہدی جو آخری زمانے میں آئیں گے, اور جو ہے ان کے بعد دوسرے ایک ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ حضرت مہدی کے بعد ایک وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام ہوئے. یہ اقوال ہو گئے. پانچواں قول, پانچویں قول کے اندر یہ والا قول بھی ہم شامل کر سکتے ہیں کہ جو ابھی 8 گنوائے گئے اور اس کے بعد 2 10 اور اس کے بعد حضرت مہدی اور ان کے بعد ایک کر کے کل 12, تو اس میں ایک قول, اس کے قریب قول یہ ہیں کہ یہ 12 کے 12 خلفاء جو بڑے نیک اور صالح ہوں گے، بڑے انصاف پسند ہوں گے، اور وہ انصاف سے نظام حکومت چلائیں گے، لیکن ان کا مسلسل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. 12 خلفاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک آئیں گے، لیکن مسلسل ہونا ضروری نہیں. اب دیکھو، پہلے 6-7 کو تو مسلسل ہم مان سکتے ہیں، خلفائے راشدین، حضرت حسن، پھر حضرت معاویہ، پھر ایک بیچ میں دور آئے حضرت معاویہ، ارے حضرت عمر بن عبدالعزیز، پھر مہدی عباسی، اس طرح یعنی 12 مجموعی ہوں گے، لیکن ان کا مسلسل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. فصل فصل سے بھی کل 12 جو ہے خلفاء ہو سکتے ہیں. علامہ طنطاوی نے ایک اس میں اورنگزیب عالمگیر کو بھی شمار کروایا ہے. چھٹی توجیہ یہ ہے کہ یہ 12 خلفاء ایک زمانے کے اندر جمع ہو جائیں گے، اور 12 کے 12 لوگ دعویٰ کریں گے امیر اور خلیفہ ہونے کا. 12 حضرات کسی ایک زمانے کے اندر جمع ہوں گے، کون سا زمانہ وہ ہم نہیں جانتے، اور 12 کے 12 ایک زمانے میں جمع ہو کر کے 12 کے 12 امارت اور خلافت کا دعویٰ کریں گے، اور ان کے ماننے والوں کی ایک جماعت تیار ہو جائے گی، ایک گروہ ان کے ماننے والے ہو جائیں گے. گویا 12 امیر، 12 جماعت اور 12 حصوں پر امت تقسیم ہو جائے گی. گویا اس توجیہ کا خلاصہ کیا ہوا، ان 12 امیروں کے دعوے امارت سے پہلے امت متفق ہوگی، اور پھر یہ 12 امیر جیسے ہی ایک ساتھ دعویٰ کریں گے تو امت کے اندر انتشار ہو جائے گا، اور امت کی اجتماعی قوت ختم ہو جائے گی. تو 12 امیر کے زمانے تک گویا کہ کسی شکل میں امت میں اجتماعیت ہوگی، اور جیسے ہی یہ 12 لوگ امارت کا دعویٰ کریں گے، ہر ایک کے ماننے والوں کی ایک جماعت، تو کیا ہو گئے، 12 گروہ میں امت بٹ جائے گی، اور امت کی اجتماعی طاقت ختم ہو جائے گی. لیکن ایک یہاں عقیدے کی اہم بات سمجھو، حدیث میں جو 12 کا تذکرہ ہے، امیر خلیفہ، تو کسی روایت کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہوں گے، وہ 12 کے 12 معصوم ہوں گے. معصوم یہ شیعوں کے اندر ایک عقیدہ ہے، عقیدہ امامت. عقیدہ امامت کا مطلب کیا، کہ وہ لوگ 12 ائمہ مانتے ہیں، اور یہ 12 ائمہ کی وجہ سے شیعوں میں ایک جماعت ہے اثنا عشریہ. یہ شیعہ اثنا عشریہ جو کہے جاتے ہیں، یہ وہی 12 ائمہ کو ماننے والے ہیں، اور اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ شیعوں میں اثنا عشریہ کہلاتا ہے. تو یہ جو اثنا عشریہ لوگ ہیں، ان کے عقیدہ امامت کے اندر یہ جو 12 امام جو یہ لوگ مانتے ہیں، ان کو معصوم مانتے ہیں، کہ انبیاء کی طرح معصوم ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو اس بات کے قائل ہیں کہ نبیوں سے بھی ان کا مقام اعلیٰ ہوا کرتا ہے، بعض تو ان میں سے الوہیت کے درجے تک 12 اماموں کو پہنچا دیتے ہیں. تو معصوم عن الخطا، مقام نبوت اور مقام رسالت، بلکہ مقام نبوت اور رسالت سے بھی آگے ماننا، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے ان 12 اماموں کے بارے میں. وہ ہرگز ہرگز کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت عقیدہ ہے. جی،
وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ،
اسی لیے بہت سے بزرگان دین تو محتاط الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ لفظ امام خاص طور پر ان 12 حضرات کے لیے بالکل نہیں بولنا چاہیے، چونکہ ان 12 میں حضرت حسن بھی ہے، حضرت حسین بھی ہے، اور لوگ ہمارے درمیان اصطلاحی طور پر امام حسن، امام حسین بولنے کا ایک عام رواج بن گیا ہے، اسی لیے ہمارے اکابر اس کو پسند نہیں کرتے. جو اکابرین تشیع اور رافضیت کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، وہ حضرات اس لفظ کی اصطلاح کو بالکل مناسب نہیں سمجھتے، چونکہ حضرت حسن کو امام حسن کہنا، حضرت حسین کو امام حسین کہنا تاکہ ایک شیعی نظریے کی ترویج ہے، شیعی عقیدے کی ترویج ہے اور ان کی اصطلاح کو رواج دینے کے برابر ہے. وہ حضرات ایک بہت صحیح بات کہتے ہیں کہ آپ حضرت امام حسن حسین تو بولتے ہو لیکن امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان کبھی بولے؟ کہ جب ان کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتے تو پھر نیچے والے حضرات کے لیے کیوں اتنی تخصیص کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جائے، امام حسن، امام حسین، امام جعفر صادق، امام محمد بن باقی، امام محمد باقی، یہ کیوں استعمال کیا جائے؟ یہ بالکل طریقہ غلط ہے. اس لیے اس اصطلاح سے احتراز کرنا چاہیے. اس کتاب میں بھی اس مسئلے پر وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ امام کا لفظ استعمال کرنے کے سلسلے کے اندر. اور اگر امام کا لفظ کسی جگہ پر اس طرح بہت عام ہو گیا ہو تو مسلمان خطبے کے اندر خلفائے راشدین کے لیے امام کا لفظ استعمال کرے، امام انا بالحق ابی بکر صدیق، امام انا بالحق عمر ابن الخطاب، امام انا بالحق عثمان ابن عفان، امام انا بالحق علی ابن ابی طالب، یہ استعمال کرے، یہ بھی کرے تاکہ وہ جو ہے ایک طرح کی اہانت نہ ہونے پائے. چونکہ حضرت حسن اور حسین کے لیے لفظ استعمال کرے اور شیخین رضی اللہ عنہما کے لیے استعمال نہ کرے تو معمولی سی ایک طرح کی توہین اور جو ہے ترجیح کا خطرہ لازم آتا ہے. اور اہل سنت و جماعت کی بنیادی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگ شیخین کو پوری امت کے اوپر فضیلت کے قائل ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا درجہ پوری امت میں سب سے بڑا ہے. تفضیل الشیخین اور ختنین کی محبت، یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی جو حضور کے داماد، دونوں سے محبت، یہ اہل سنت و جماعت کی علامات میں سے ہیں. اسی لیے اس طرح کی اصطلاح کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها واسلم سالمه الله وعصيت عصت الله ورسوله. متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ غفار کے بارے میں. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ہے غفار. کہ غفار کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرماوے. دیکھو لفظ کے لغوی معنی کو ملحوظ رکھ کر مادہ اشتقاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا دینا یہ کمال بلاغت ہے. کہ غفار خاندان کا ذکر آیا تو مادہ اشتقاق گا فا را کو سامنے رکھ کر حضور نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائے، یہ کمال بلاغت ہے. اب یہ جو حضور نے ان کے لیے فرمایا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے، اطلاع دینا ہے کہ اللہ نے اس قبیلے والوں کی مغفرت فرما دی. بعض کہتے ہیں کہ حضور نے دعا دی کہ اللہ قبیلے غفار کی مغفرت فرما دے، اے اللہ قبیلے غفار کی مغفرت فرما دیجئے. اور بعض حضرات اس دعا کو پس منظر یوں کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایمان لائے نہیں تھے تو قبیلے غفار کے لوگ حج کے لیے آنے والوں کا مال لوٹنے کا کام کرتے تھے. چونکہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوٹ کھسوٹ ہوتی تھی تو اسلام سے پہلے قبیلے غفار کے لوگ حاجیوں کو لوٹنے کا کام کرتے تھے. اس لیے حضور نے ان کے لیے دعا دی کہ بھائی تاکہ ان کے اوپر سے چوری والا ٹائٹل مٹ جائے اور چوری والا ٹائٹل یاد نہ رکھے کوئی. اس لیے کہ لوگ جو ہیں ایسی چیز کو بہت دیر تک یاد رکھتے ہیں تو آئندہ کوئی یاد نہ رکھے بھائی حضور نے ان کے لیے مغفرت کی خبر دے دی ہے، اب کوئی ان کی ماضی والی چوری کی بات یاد نہ رکھے. یہ بھی اس کا ایک مطلب لیا گیا ہے. وَأَسْلَمَ سَالَمَهَ اللَّهُ، اور قبیلہ اسلم اللہ اس کو سلامت رکھے. دیکھا وہی مادہ اشتقاق سے دعا، قبیلہ اسلم اللہ اس کو سلامت رکھے. کیا مطلب؟ اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اللہ ان کو تکلیف سے بچا کے رکھے، اللہ ان کو عذاب سے بچا کے رکھے۔ یہاں بھی خبر اور دعا دونوں معنی نکل سکتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسلم کے لیے یہ دعا اس لیے کہ یہ لوگ بغیر جنگ کے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، اس قبیلے والوں نے بغیر غزوہ اور بغیر جہاد کے خود سے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے ان کے لیے یہ دعا جو ہے دی گئی۔ وعسیت، اور قبیلے عسیہ یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ وہی قبیلے عسیہ جنہوں نے 70 قراء کو بیر معونہ پر قتل کر دیا تھا، وہ ہیں قبیلے عسیہ جن کے لیے حضور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ میں بد دعا فرما دیتے، وہ یہ قبیلے عسیہ یہاں پر مراد ہے۔ گویا کہ اس خاندان کی نافرمانی بھی آ گئی اور ان کے لیے کچھ شکوا شکایت بھی ہو گئی، اور یہاں صرف خبر کا احتمال ہے، دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ گویا کہ ان لوگوں کی نافرمانی اتنی واضح چیز ہے کہ انہوں نے دھوکہ دے کر 70 قاریوں کو شہید کر دیا تھا۔ جی،
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهينة وزينة واسلم وغفار واشجع ومبارية ليس لهم مولى دون الله ورسوله متفق عليه۔
اب آپ بھی یہ طریقہ دعا کا استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو پوچھا آپ کا نام کیا تھا، کہا اسعد، تو کہا اسعدک اللہ فی الدارین، کیونکہ تیرا نام کیا تھا، کہا ارشد، ارشدک اللہ تعالی الی القرآن والحدیث والعلومی۔ اس طرح آپ لغوی معنی کو سامنے رکھ کر کے دعا یا جملہ بنا سکتے، یہ بھی گویا حضور کی ایک سنت ہو گئی کہ نام کا قبیلے کا لغوی مادہ اشتقاق کو سامنے رکھ کر کے اس کو دعا دینا، یہ ایک سنت عمل ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش یعنی قریش کے مسلمان، والانصار انصار میں سے جو ایمان لائے اہل مدینہ، و جہینہ اور قبیلے جہینہ، و مزینہ اور قبیلے مزینہ، و اسلم اور قبیلے اسلم، و غفار اور قبیلے غفار، و اشجع اور قبیلے اشجع، ان میں سے جتنے بھی لوگ ایمان لائے، موالیہ تشدید کے ساتھ، یعنی یہ سب کے سب میرے دوست ہے اور میرے مددگار ہے۔ دیکھو حضور نے ان کے لیے خاص طور پر ارشاد فرمایا، قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار، اشجع، اس میں سے جتنے بھی لوگ ایمان لائے ان تمام کے لیے حضور نے کہا یہ میرے دوست ہے اور میرے مددگار ہے۔ بعض روایت میں یا کے ساتھ نہیں ہے، لام کے نیچے تنوین کے ساتھ ہے، موالین۔ اس صورت میں کیا ترجمہ کریں گے کہ یہ سب قبیلے والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مدد کرنے والے ہیں، یہ معنی کریں گے۔ لیس لہم مولا، ان کے مولن، ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی جو ہے دوستی ان کی کسی کے ساتھ نہیں۔ جی،
معنی ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغفار ومزینۃ وجہینۃ خیر من بنی
اسلم، نہیں
اسلم وغفار ومزینۃ وجہینۃ خیر من بنی تمیم ومن بنی عامر والحلیفین بنی اسد وغطفان متفق علیہ۔
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلے اسلم، قبیلے غفار، قبیلے مزینہ، قبیلے جہینہ، یہ تمیم اور بنو عامر سے بہتر ہے۔ یہ سب قبیلے والے قبیلے تمیم اور قبیلے بنو عامر سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ان کے بہتر ہونے کا؟ یعنی اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ والوں نے اسلام کو قبول کرنے میں سبقت کی ہے، وہ تمیم اور عامر کے مقابلے میں جلدی اسلام لائے، انہوں نے جلدی سے اسلام قبول کر لیا اور وحسن اسلامہم ان کا اسلام بھی بڑا اچھا رہا. انہوں نے اسلام لانے کے بعد کارنامے بھی بڑے اچھے انجام دیے. تو یہ چار خاندان اسلم، غفار، مزینہ، جوینہ، انہوں نے بنو تمیم اور بنو عامر سے جلدی اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بڑے اچھے کارنامے انجام دیے. والحلیفینی، اور دو قبیلے جو آپس میں ایک دوسرے کے حلیف کہلاتے ہیں، کون کون ہیں؟ بنو اسد اور بنو غطفان. غطفان، دیکھو عربوں کے اندر یہ رواج بہت عام تھا، چونکہ اس وقت پہ یہ ملکی نظام کم تھا کہ بھئی یہ ملک، یہ دیش، یہ دیش، یہ دیش، قبائلی نظام، یہ قبیلہ، یہ خاندان، وہ خاندان. تو وہ خاندان والے آپس کے اندر اتحاد کر لیتے تھے، معاہدہ کر لیتے تھے، جوڑ کر لیتے تھے، کائی کا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اگر تمہارے خاندان پر کسی کا حملہ ہو ہم مدد کرنے آئیں گے، ہمارے خاندان پر کوئی حملہ ہو تم مدد کرنے کے لیے آؤ گے. تو اس طرح آپس میں نصرت مدد کے لیے عرب کے قبائل ایک دوسرے کے ساتھ حلف نامہ اور معاہدہ کر لیا کرتے تھے. یہ ہیں بنو اسد اور بنو غطفان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں قبیلے والے حلیف ہے. جی، دین کا ہر کام کرنے والا حلیف ہونا چاہیے، حریف نہیں ہونا چاہیے. چلو،
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ما زلت اهلك بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول هم اشد امتي على الدجال. قال وجاءت صدقاته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. وكانت سبيه منهم عند عائشه رضي الله عنها، فقال اعتقيها فانها من ولد اسماعيل.
ولدي
فانها من ولد اسماعيل، متفق عليه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ قبیلے بنو تمیم کی تین خوبیاں سنی. قبیلے بنو تمیم کی تین خوبیاں میں نے ایک مرتبہ سنی کہ یہ تین خوبی بنی تمیم میں خاص طور پر ہے، تب سے میں ان سے برابر محبت کر رہا ہوں. ما زلت احبو، تب سے میں بنو تمیم سے بڑی محبت کرتا ہوں، یعنی میں قبیلے بنو تمیم سے بڑی پکی محبت کرنے لگا. کب سے؟ جبکہ بنو تمیم کے بارے میں میں نے حضور سے تین باتیں سنی. معلوم ہوا کہ اس طرح کی عادت کسی خاندان میں ہو تو پھر اس خاندان سے محبت کرنی چاہیے. جس خاندان میں بھی کوئی اچھا وصف ہو، کوئی خوبی کی بات ہو دینی اعتبار سے، تو اس کی بنیاد پر اس خاندان والوں سے محبت کرنی چاہیے. کون کون سی تین خوبی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فیہم، بنو تمیم کے بارے میں، سمعتہ یقول، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا. نمبر ایک، وہ میری امت میں دجال کے معاملے میں بڑے سخت ہوں گے. میری امت میں دجال کے معاملے میں بڑے، یعنی دجال سے لڑنے میں، دجال کا مقابلہ کرنے میں، دجال اور اس کے فتنوں سے بچنے میں، دجال سے مباحثہ کرنے میں، دجال کو جھٹلانے میں بنو تمیم پیش پیش ہوں گے، بہت مضبوط ہوں گے، وہ دجالی فتنوں میں پھنسیں گے نہیں. دیکھو اس بشارت میں ضمناً ایک دوسری بشارت بھی نکلی، کیا؟ کہ دجال کے دور تک بنو تمیم باقی رہیں گے. دجال کے مقابلے میں مضبوط ہونے کا مطلب کیا؟ دجال کے زمانے میں بنو تمیم موجود رہیں گے، یعنی اس خاندان کو اللہ دجالی زمانے تک باقی رکھیں گے. عرب کے بہت سارے خاندان کا مرور زمانہ سے ختم ہو گئے، مٹ گئے. دنیا میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، بہت سے بڑے بڑے خاندان ہوتے لیکن زمانہ گزرتا گیا، لوگ اس خاندان میں کم ہوتے گئے، کم ہوتے گئے، کم ہوتے گئے، سب ختم ہو گئے، ایک بھی باقی نہیں رہا اس خاندان میں. تو اس طرح بنو تمیم دجال کے زمانے تک ان کی تعداد باقی رہے گی. یہ ایک ضمنی بشارت ہو گئی روایت کے اندر. نمبر دو، ایک مرتبہ بنو تمیم کے صدقات کے مال آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہماری قوم کے صدقات کے مال آ گئے. یہ ہماری قوم کے صدقات کے مال آگئے، چونکہ حضور کے زمانے میں زکات کو اجتماعی جمع کیا جاتا تھا، حج کی طرح نہیں کہ سفیر رسید کاٹنے کے لیے بیچارہ گھومے گھر گھر، نہیں، اجتماعی زکات صدقہ کا نظام تھا، ایک جگہ جمع کر کے پھر امیر اس کو تقسیم کرے. تو جب بنو تمیم کے صدقات کے مال آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ہماری قوم کے صدقات آئے، یہ شرافت ہے بنو تمیم کے لیے کہ حضور ان کے خاندان کو اپنا خاندان بتلاوے، ان کی قوم کو اپنی قوم کے لفظ سے تعبیر کرے. تیسری بات، بنو تمیم خاندان کی ایک بادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ بنو تمیم کی باندھی ہے نا، اس کو آزاد کر دے. عائشہ یہ بنو تمیم کی جو باندھی ہے نا، اس کو آزاد کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. بنو تمیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، لہذا ان کی باندھی کو باندھی بنا کے مت رکھو، آزاد کر دو. دیکھو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ تمام عرب بنو اسماعیل ہے، بنو تمیم کی کیا خصوصیت؟ تمام عرب، اس لیے کہ یہاں مکہ میں تو آبادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے یہاں آبادی بڑھی. تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا، عربی نسل لوگوں میں بنو تمیم کو اللہ نے ایک خاص مقام دیا ہے، اس لیے حضور نے اس مقام کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہذا آزاد کرو. ایک نبی کی اولاد کی کوئی باندھی تمہارے گھر میں ہوئے یہ مناسب نہیں، عائشہ آزاد کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا. بعضوں نے جو ہے اس سے ایک مسئلہ مستنبط کیا کہ عرب غلام باندھی رکھنے کے جواز کی یہ دلیل ہے کہ عرب غلام باندھی رکھ سکتے ہیں، یا آزادی یہ بنو تمیم کی خصوصی فضیلت کا بیان ہے. جی،
الفصل الثاني عن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد هوان قريش نهانا الله رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قریش کی توہین کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالی اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. جو آدمی قریشیوں کی توہین کرنے کا ارادہ بھی کرے گا، اللہ تعالی ان کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. یعنی قریشیوں میں سے کوئی ائمہ ہوئے، لیڈر ہوئے، امیر ہوئے، خلیفہ ہوئے یا نہ ہوئے، عام قریشی ہوئے، کسی بھی قریشی کی توہین اگر تم نے کی تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. اس لیے کہ قریش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جڑا ہوا ہے، حضور کا خاندانی تعلق قریش سے جڑا ہوا ہے، یہ قریش کی بہت بڑی فضیلت ہو گئی. لہذا کوئی آدمی جو ہے قریش کی اہانت کا ارادہ کرے گا، اللہ ان سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. جی، کتنی بلاغت ہے حضور کے کلام میں، دیکھو نکالن نوالن. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دعا فرمائی، اے اللہ، آپ نے قریش کے شروع زمانے کے لوگوں کو عذاب کا مزہ چکھایا تو ان کے آخری لوگوں کو آپ اپنی رحمتوں کا مزہ چکھائیے. قریش کے اول کو عذاب کا مزہ چکھانے کا مطلب کیا؟ بدر میں، احد میں، فتح مکہ میں جو قریشی لوگ قتل کر دیے گئے، یعنی قریش شروع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، اسلام کے مخالف رہے، حضور کی توہین کرنے والے رہے، حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والے بن کے رہے، حضور کی قتل کی سازش کرنے والے بن کے رہے. اس لیے اللہ نے بدر میں ان کو عذاب دیا، قحط سالی اللہ نے ان کے اوپر مسلط فرمائی، کیسی ان کی ذلتی اور رسوائی ہوئی. تو اللہ ان کے شروع نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، تو بعد والے قریشیوں کے اللہ آپ اپنی مغفرت رحمت کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، گویا کہ بعد کے لوگوں کو حکومت ملے، عزت ملے، بادشاہت ملے، امارت ملے، دنیا میں ان کی نیک نامی ہوئے۔ یہ ہے نوالن کا مطلب۔ تو نقال دراصل تو ایسی سزا کو دیکھ کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت پکڑے۔ فجعلناها نقالا لما بین یدیها، تو نقال کہتے ہیں ایسی سزا کو کہ جس کو دیکھ کر کے دوسرے عبرت پکڑے۔ جیسے درسگاہ میں ایک طالب علم کو استاد سزا دے دے وے، سب سمجھا دے تاج استاد گرم ہے اس لیے شانتی سے بیٹھو ورنہ اپنا نمبر آئے گا، یہ ہے نقال۔ کہ ایک کو ایسی سزا دو کہ سب کو تنبیہ ہو جائے، تو نقال اس کو کہتے ہیں۔ اور نوال کہتے ہیں مغفرت رحمت اور نوازشات کا معاملہ ہونا۔ جی
نبی امیر العشائر